بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر ایک ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب گرین فورس جلد نمبر ایک ریکارڈ کر رہے ہیں, جس کے مصنف ایم اے راحت ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. اگر آپ ہم سے مزید کتابوں کے بارے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو ہمارے نمبر 0306-7878-222 پر ہم سے رابطہ قائم کریں, یا پھر ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org پر وزٹ کریں. لیفٹیننٹ کرنل رحیم احمد شاہ کی پوری زندگی ایسے شاندار کارناموں سے بھری ہوئی تھی جن پر پوری قوم فخر کرتی تھی. لاتعداد تمغے سینے پر سجائے, جب وہ کسی نئے تمغے کے حصول کی تقریب میں جاتا تو تالیاں بند ہونے کو ہی نہ آتی. ملٹری انٹیلیجنس کے ایک اہم شعبے سے متعلق وہ کام کر رہا تھا, اور شاید ابھی برسوں اس کی فوجی خدمات جاری رہتی کہ قدرت کی طرف سے اس کی چھٹی کا وقت آ چکا تھا. ایک مہم کے دوران اس کی ایک ٹانگ چور چور ہو گئی, ہڈیاں کرچی کرچی ہو گئی تھی, کوئی علاج نہیں ہو سکا تھا. زندگی بچانے کے لیے ایک ٹانگ کاٹنی پڑی. اس کے بعد ظاہر ہے فوج سے ریٹائر کر دیا گیا. ہنستا بولتا رحیم احمد بجھ سا گیا تھا. یہ تو مناسب نہیں ہے شادی, آپ اپنا فرض تو اچھی طرح سے پورا کر چکے. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اسے خوشی سے گزاریں. ایک دوست نے کہہ دیا, یار بس ایک دکھ ہے نا. کیا شادی, ابھی تو دشمن پر بہت ضربے لگانی باقی تھی. یہ ساری آرزویں تو دل میں رہ گئیں. اللہ مالک ہے, اب یہ کام دوسروں کو کرنے دیں, وہ اچھے سے کر لیں گے. ہاں یہ تو ہے, رحیم شاہ بے دلی سے کہتے. کافی دن وہ بجھے بجھے رہے, لیکن بھرا پورا خاندان تھا, بچے بچیاں, محبت کرنے والے رشتے ناتے. آخر کار انہیں بہلا گئے, لیکن دل کی کسک دور نہ کر سکے. دوسری دلچسپیوں میں وقت گزارنے لگے. خاندانی زمیندار تھے, حکومت سے بھی بہت کچھ ملا تھا. خاندان کے نادار لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا, اور طویل و عریض کوٹھی میں خوب رونق لگ گئی. بہت ہی دوسری دلچسپیوں کے ساتھ طبیعت میں پرستی بھی تھی. ولیوں اور درویشوں سے دلی رغبت رکھتے تھے, چنانچہ یہ بھی کچھ مشاغل زندگی میں شامل کر لیے گئے. جب فوجی زندگی میں تھے تو اس بات کا موقع نہیں ملتا تھا, لیکن وقت سے پہلے ریٹائر ہونے کے بعد اس طرف بھی رغبت کچھ زیادہ بڑھ چکی تھی. زمینیں زیادہ تھیں جو سردار پور کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھیں. یہ آبائی زمینیں تھیں اور تقریباً تین پشتوں سے کرنل رحیم شاہ کے خاندان کی ملکیت تھی. جانے پہچانے لوگ تھے. سردار پور دارالحکومت سے قریب ترین آبادی تھی, بلکہ اگر اسے دارالحکومت کا نواحی علاقہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, لیکن دارالحکومت کی نسبت نہایت ہی پرفضا جگہ تھی. خاص طور سے اس کے مشرقی علاقے میں پھیلے ہوئے پہاڑی میدان تو ایک طرح سے ایک پکنک پوائنٹ بن چکے تھے. وہاں لاتعداد پہاڑی ٹیلے بکھرے ہوئے تھے, اور ایک جگہ بلندی سے ایک آبشار گرتی تھی, جس نے علاقے کی زمین کو اس قدر پرفضا بنا دیا تھا کہ شہری آبادی سے لاتعداد افراد اس طرف کو آتے تھے اور جنگل میں منگل ملا کر واپس جاتے تھے. آبشار کا یہ علاقہ بھی کرنل رحیم شاہ کی ملکیت تھا. جب عملی زندگی میں تھے تو کوئی دوسرا مشغلہ نہیں تھا, اب یہ دریافت ہوا تھا. لیکن اب سردار پور میں ایک ایسی جدید اور قدیم کوٹھی بنوائی گئی جو سردار پور جیسی جگہ کے لیے بڑی نادر اور نایاب تھی. رحیم شاہ اس کوٹھی میں رہتے تھے, لیکن شہری آبادی سے چولی دامن کا ساتھ تھا. کوٹھی میں رہنے والے شہری اور دیہاتی زندگی کا بھرپور مزہ لینا چاہتے تھے. سردار پور کے ایک نواحی علاقے میں ایک مزار تھا جسے نامعلوم پیر کے نام کا درجہ دیا جاتا تھا. پتہ نہیں کب اس مزار کی تکمیل ہوئی تھی, لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ بڑی نمایاں حیثیت حاصل کر چکا تھا. بس وہی مسئلہ ہوتا تھا کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. جمعرات کے جمعرات مزار پر قوالیاں ہوا کرتی, کافی زائرین آیا کرتے تھے. ریٹائرڈ ہونے کے بعد رحیم شاہ کو بھی اس کے بارے میں علم ہوا. وہ خاص طور سے وہاں جانے لگے اور باقاعدگی سے قوالیوں میں شرکت کرنے لگے. یہ بھی ایک اچھا مشغلہ تھا ان کے لیے. اس دن بھی وہ مزار پر چھتن میاں جمن میاں قوال کی قوالی سن رہے تھے. یہ بس روایتی سے قوال تھے اور لوگ انہیں خاص طور سے پسند کیا کرتے تھے. کرنل رحیم شاہ اپنے حواریوں کے ساتھ قوالیوں کی طرف متوجہ تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا. اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, غالباً اس شخص پر صادق آتی تھی. دبلا پتلا پچکا ہوا چہرہ, غیر ضروری ہاتھ پاؤں, جو بس یوں لگتا تھا جیسے کسی انسان کی تشکیل کرنے کے لیے بدن سے جوڑ دیے گئے ہوں. لمڈھینگ کا لفظ بھی اس پر اچھی طرح سے صادق آتا تھا. لیکن رحیم شاہ اسے دیکھ کر بری طرح چونک پڑے. ارے صوفی صاحب، ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ شخص تو کسی طور بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ کرنل رحیم شاہ اس شخص سے جس قدر متاثر ہوئے تھے وہی جانتے تھے، ایک بہت ہی اہم سلسلے میں دشمن ملک کے خلاف کام کر رہے تھے۔ صورتحال کچھ ایسی درپیش ہو گئی تھی کہ فوجی حکام کو محکمہ پولیس سے بھی رجوع کرنا پڑا۔ کرنل رحیم شاہ کا خیال تھا کہ بہت بڑی غلطی کی گئی ہے، معاملہ جس پائے کے لوگوں کا تھا وہ پولیس کے بس کی بھی کوئی چیز نہ تھی۔ لیکن پھر صوفی کو اس مشن پر بھیجا گیا اور کرنل رحیم شاہ کو تقریباً ایک ماہ تک صوفی کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑا۔ کرنل صاحب اس سے زیادہ جھلاہٹ کا شکار پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ ملٹری انٹیلیجنس میں رہ کر انہوں نے جو بیش بہا کارنامے سر انجام دیے تھے، انہیں اس کے خیال کے مطابق ملیا میٹ کرنے کے لیے یہ ریگستان کا جانور ان کے پاس بھیجا گیا تھا۔ لیکن اس ریگستان کے جانور نے جب اپنی عقل کے گل کھلائے تو کرنل صاحب کو اس کے سامنے کان پکڑنا پڑے۔ ہر چیز تو یہ تھی کہ وہ سارے کام کر گیا، 11 افراد کو تنہا رسیوں سے باندھ کر لے آنا فلمی کہانی میں تو چل سکتا ہے، عملی طور پر یہ ایک ناممکن سا کام لگتا ہے، لیکن صوفی نے ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دی اور پھر وہ جو کچھ بچے تھے انہیں رسیوں میں باندھ کر اس نے کرنل رحیم شاہ کے سامنے پیش کیا۔ یہ وہ 11 افراد تھے جو پڑوسی ملک کی سیکیورٹی سروس کی ناک کے بال سمجھے جاتے تھے اور رحیم شاہ کے ملک میں ایک بدترین سازش کر رہے تھے۔ رحیم شاہ شدت اور حیرت سے دیوانہ ہو گیا۔ صوفی نے جس طرح ان سب کو اپنے جال میں پھانسا تھا، اس کی تفصیل نے رحیم شاہ کے ہوش و حواس چھین لیے۔ واقعی اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا تھا۔ رحیم شاہ کا سارا نظریہ ختم ہو گیا اور وہ پاگلوں کی طرح یہ سوچتا رہ گیا کہ جو کچھ اس کے دماغ میں نہیں آیا صوفی نے اس بارے میں کہاں سے سوچ لیا تھا، اور یہ صوفی آخر ہے کیا چیز۔ پھر اس کے بعد جب کیس ختم ہوا تو رحیم شاہ نے تھوڑا سا وقت نکال کر صوفی کی صحبت میں گزارنا شروع کیا، اور در حقیقت وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا کہ صوفی بھی کوئی درویش ہی ہے جو اپنی عالمانہ قوتوں سے اس طرح کے کارنامے سر انجام دے لیا کرتا ہے۔ لیکن صوفی نے اپنے اس مخصوص سادہ سے انداز میں اسے بتایا، درویش رحم کریں جناب، ولی، درویش اور عالم بننا تو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور انسان ہر طرح کے مشکل کاموں کا بیڑا اٹھا لے، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ وہ کبھی عالم اور درویش بننے کی کوشش نہ کرے تو بہتر رہے گا، اس سے سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی، یہ تو بہت بڑا درجہ ہے۔ میں آپ سے اپنے تجربات کا ایک حصہ عرض کروں، انسان کی اپنی ایک پہنچ اور گنجائش ہوتی ہے، اگر وہ بہت زیادہ دیندار بننے کی کوشش کرے تو سیدھی سی بات ہے کہ درویشیت کی منزل میں شامل تو ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے امتحانات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ امتحان معمولی نہیں ہوتے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ ان امتحانات سے دو چار ہو کر درویشوں کے کرم سے کھاٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ بات بڑی جاندار تھی، کرنل رحیم شاہ خود بھی اس سے متفق تھے، چنانچہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور واقعی یہ سوچنے لگے کہ بس ایک حد ہی مناسب ہوتی ہے، کیونکہ خود بھی اسی زندگی کے عادی تھے۔ اس کے بعد وہ دوسری مصروفیات میں لگ گئے، لیکن صوفی بھی کبھی ان کے ذہن سے نکل ہی نہ سکا۔ بعد میں بہت سارے دوسرے معاملات سامنے آ گئے، بیمار ہوئے، پھر ٹانگ کٹ گئی اور صوفی بھی ذہن سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن اس وقت ایک نگاہ دیکھ کر اس نے صوفی کو فوراً پہچان لیا، چنانچہ شدت جوش سے اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے اور صوفی کے قریب پہنچ گئے۔ صوفی صاحب، حق اللہ، صوفی نے نعرہ مستانہ بلند کیا، ذرا ادھر تو دیکھیے جناب، سبحان اللہ، واہ واہ، صوفی نے بدستور گردن پٹکتے ہوئے کہا۔ بمشکل تمام کرنل رحیم شاہ اسے اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہی متکوک چہرہ، پانوں کی دھڑی ہونٹوں پر جمی ہوئی، لیکن اس وقت یہ پان دان بالکل خالی پڑا تھا، ظاہر ہے ورد ہو رہا تھا، اسی لیے جو منہ میں پان لے کر نہیں پھر رہا تھا۔ میلی کچیلی شیروانی، کھلے پائنچوں کا پاجامہ، وہی انداز مستانہ جو صوفی کی شان ہوا کرتی ہے۔ بمشکل کرنل رحیم شاہ کی طرف دیکھا اور کرنل نے کہا، مجھے پہچانیے صوفی صاحب، پہچان لیا درویشوں کے کرم سے اتنی جلدی؟ حق اللہ، اللہ۔ صوفی اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور رحیم شاہ نے سمجھ لیا کہ اس وقت وہ جذب کے عالم میں ہے، چنانچہ وہ الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ رات کو تقریباً 2:45 بجے رحیم شاہ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب اٹھا جائے، بہت وقت ہوا، ویران فاصلہ طے کر کے کوٹھی میں پہنچنا ہوگا، ممکن نہیں ہے دوستوں، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، میں آ جاؤں گا، قوالی ختم ہوئی تو صوفی صاحب سے ذرا رابطہ کرنا ہے۔ لیکن شکر تھا کہ 2 بجے قوال تھک گئے اور محفل سما کے خاتمے کا اعلان کیا گیا، تب کہیں جا کر صوفی کی حالت بہتر ہو سکی۔ کرنل رحیم شاہ اپنی بیساکھی ٹیکتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے۔ صوفی صاحب، سلام عرض کرتا ہوں جناب، سلیوٹ نہیں مار سکتا، آپ یہ بتائیے آپ نے مجھے پہچان لیا؟ پہلے بھی عرض کیا تھا، درویشوں کی دعا سے تمہیں پہچان لیا ہے۔ مجھے تعجب ہوا، آپ کے حلیے میں تو خیر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن میں اپنی ایک ٹانگ کھو بیٹھا ہوں۔ درویش رحم کریں، صوفی بے تاثر لہجے میں بولا، اس کے انداز میں کوئی خاص تپاک نہ تھا، لیکن کرنل رحیم شاہ اس سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے تھے۔ پھر کہنے لگے، صوفی صاحب کہاں قیام ہے آپ کا؟ جناب من، اس سامنے والے درخت کے نیچے، صوفی نے ایک طرف اشارہ کر کے کہہ دیا۔ کیا مطلب؟ بس مزار اقدس پر حاضری دینی تھی، قیام بھلا کون سی بڑی چیز ہے، سرحانے اینٹ رکھ کر آرام سے سو جاتا ہوں، جو نیند آتی ہے پھر اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ ارے واہ، کوئی اور ہے آپ کے ساتھ؟ جی ہاں، کون ہے؟ اینٹ، صوفی نے جواب دیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے اہلیہ وغیرہ، اس سلسلے میں نا اہل ہیں درویشوں کے کرم سے۔ واہ، اہلیہ کے ساتھ نا اہل؟ جی ہاں، وہ جو عرض کیا ہے نا، جو اہل ہوتے ہیں انہیں ملتی ہے اہلیہ، ہر شخص کے نصیب میں مننے کی ماں کہاں۔ کرنل رحیم کہکا لگا کر ہنس پڑے، پھر کہا، صوفی صاحب آپ نے ایک لفظ کہا تھا جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچان لیا، میں وہ لفظ نہیں دہراؤں گا، آپ یہ بتائیے کہ آپ مجھے کس طرح پہچانتے ہیں؟ آپ کرنل رحیم شاہ صاحب ہیں نا، ملٹری انٹیلیجنس سے آپ کا تعلق رہا؟ ارے واہ، واقعی باکمال شخصیت ہیں آپ۔ آپ نے ایک لفظ اور استعمال کیا کہ میرا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے رہا ہے، مطلب یہ کہ ہے نہیں، معذرت خواہ ہوں، کسی پر نکتہ چینی کرنا میرا مزاج نہیں۔ درویشوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ آپ سب پر کرم فرمائے اور ہم پر بھی۔ ایک ٹانگ ضائع ہونے کے بعد لازمی امر ہے کہ آپ ملٹری میں نہیں رہے ہوں گے، میرا مطلب ہے کہ ریٹائر کر دیے گئے ہوں گے، صوفی صاحب نے کہا۔ ماشاءاللہ، ذہنی رسائی اس قدر بے مثال ہے آپ کی۔ اچھا خیر، چھوڑیے ان باتوں کو، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، یہیں سردار پور میں میرا چھوٹا سا گھر ہے، آپ سے بہت اہم گفتگو کرنی ہے، ہم مزار پر آئے ہیں اور بزرگوں کی قربت سے دور نہیں رہنا چاہتے، آپ برائے کرم زحمت نہ کریں تو بہتر ہوگا، ہم یہیں پر بہت زیادہ خوش ہیں۔ مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے صوفی صاحب۔ بے شک، آپ کل صبح آ جائیے، ویسے بھی رات کو آپ نے بھی سونا ہے اور ہم نے بھی، تھوڑی دیر باتیں کریں گے پھر اس کے بعد سوئیں گے۔ اس کے بعد صوفی نے ایک لمحے تک کچھ سوچا، پھر بولا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم۔ اور اس کے بعد کرنل رحیم شاہ اس کو ساتھ لے کر اپنی قیام گاہ پر چل پڑے۔ اہل خاندان سو چکے تھے، گھر میں خوب رونق رہا کرتی تھی، بہت سارے افراد تھے لیکن وہ تمام سو چکے تھے۔ چنانچہ رحیم شاہ صاحب نے صوفی صاحب سے کہا، صبح ہی صبح مزار کی تقریبات نہیں شروع ہو جاتی، آپ آرام سے رات گزاریں، صبح کو ہمارے ساتھ ناشتہ کریں اور اس کے بعد مشاغل طے کر لیے جائیں گے۔ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے ولیوں اور درویشوں سے بہت زیادہ عقیدت ہے اور میں اکثر مزار پر جایا کرتا ہوں۔ واہ، اچانک ہی صوفی کا چہرہ کھل گیا، اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، آئیے میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ صوفی کو ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا اور کرنل رحیم شاہ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ دوسرے دن صبح کرنل رحیم شاہ نے اپنے اہل خاندان کو ان کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک معزز دوست کو لے کر آئے ہیں، ناشتے پر ان کا تعارف کروایا جائے گا۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے صوفی صاحب ایک نایاب سی چیز تھے، میلا کچیلا لباس جو اس نے صرف چہرہ دھو کر پہن لیا تھا، غالباً نہایا نہیں تھا، چونکہ چہرہ تو بے شک صاف نظر آ رہا تھا لیکن گردن پر گرد و غبار کی تہیں چڑھی ہوئی تھی۔ سب نے حیرانی سے کرنل رحیم شاہ کو غور سے دیکھا اور پھر ان کے مہمان کو۔ کرنل رحیم شاہ بہت نفیس طبیعت کے انسان تھے، ان کے شناساؤں اور دوستوں میں بھی بڑے سلیقے کے لوگ نظر آیا کرتے تھے۔ یہ عجیب و غریب مہمان سب کے لیے باعث دلچسپی تھا، بلکہ جب وہ اندر داخل ہوئے تو کرنل کے بھتیجے نے پاس بیٹھی ہوئی کزن کے کان میں کہا، اب یہ بھی ہوگا یہاں؟ میرا خیال ہے چچا جان کوئی عجائب گھر بنانا چاہتے ہیں یہاں پر۔ کزن نے پاؤں دبا کر اسے خاموش کر دیا، کیونکہ کرنل کے کان بہت تیز تھے، سرگوشیاں بھی آسانی سے سن لیا کرتے تھے۔ بہرحال صوفی کا سب سے تعارف کروایا گیا، باقی کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی تھی۔ ناشتے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد کرنل صاحب نے کہا، صوفی صاحب شاید آپ نے غسل نہیں کیا۔ جی، صرف منہ دھو لیا تھا۔ کیوں، غسل کرنے میں کوئی دقت تھی؟ جی ہاں۔ ارے واہ، کیا؟ وہ اصل میں سامان کا تھیلا کوئی حضرت چوری کر کے لے گئے تھے، پہلے تھیلے کو تکیا بنایا ہوا تھا، ایک دن کی تو بچت ہو گئی تھی درویشوں کے کرم سے، اس میں کچھ کپڑے بھی موجود تھے۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ ایک معذرت نامے کے ساتھ تھیلا واپس آ جائے گا، چونکہ لباس ہمارا تھا اور ہم لباس صرف اس چیز کو سمجھتے ہیں جو بدن پر پہن لیا جائے۔ اب ہمارا یہ لباس اس کے کس کام کا؟ لیکن بدبخت واپس ہی نہ آیا۔ درویشوں کی دعا سے صوفی نے سنایا اور کرنل رحیم شاہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ خیر، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے کپڑوں کا بندوبست کر دوں۔ نہیں، کپڑے ہیں ہمارے پاس، بہت سارے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہاں تعیناتی ہے آج کل آپ کی؟ لال پل پر ہر مال 10 روپے کا ٹھیلا لگاتا ہے، صوفی صاحب نے جواب دیا۔ کیا؟ کرنل رحیم شاہ نے حیرانی سے صوفی کو دیکھا۔ جی ہاں، بفضل تعالی 100-150 کی روز کی بچت ہو جاتی ہے، کچھ ہمارے کام آ جاتے ہیں اور کچھ ان لوگوں کے جو ہم سے کسی نہ کسی شکل میں متعلق ہیں، مثلا بدرو، کبابیا، کباب بنانے آتے نہیں، بس خامخواہ سیخ پر تبا آزمائی کرتے رہتے ہیں، احمق کہیں کے اور بھی کچھ افراد ہیں جنہیں ہمیں دینا ہوتا ہے۔ آپ کی بات میری بالکل سمجھ میں نہیں آئی، کیا آپ تھانہ لال پور پر ہیں؟ جی نہیں، تھانوں سے ہمارا تعلق ختم ہو چکا۔ کیا مطلب؟ بس جناب، تغیرات زمانہ تو انسان کی زندگی سے منسلک ہوتے ہیں۔ نئے آئی جی صاحب کے کان بھر دیے گئے تھے کہ ہم محکمے کے قوانین سے بغاوت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، ذمہ داری تو ذمہ داری ہوتی ہے، لباس اور انسان کی اپنی ضروریات اور مشغولیات ذاتی مسئلہ ہوا کرتی ہیں، مگر آئی جی صاحب نے دشمنوں کی بات پر یقین کر لیا۔ ہمیں طلب کیا گیا، کہا گیا استعفی لکھو، لکھ دیا۔ دوسرا حکم ملا کہ اس کے بعد پولیس ایریا کی حدود میں کبھی نظر نہ آؤں۔ ہم نے سوچا کہ اپنے سے اعلیٰ عہدیداروں سے جھگڑا مول کیا لینا، چنانچہ اب کسی بھی علاقے کے تھانے سے کوئی 100 گز دور سے نکلتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے، چنانچہ اب ہر مال 10 روپے بیچا کرتے ہیں۔ کرنل رحیم شاہ صاحب حیران رہ گئے، صوفی جیسی اعلیٰ شخصیت، اس قدر ذہین اور قابل انسان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ صوفی کی مرنجان مرنج فطرت سے بھی اچھی طرح سے واقف تھے، ظاہر ہے وہ اس طرح کا انسان نہیں تھا۔ اس سے جو کچھ کہا گیا اس نے کر ڈالا، لیکن کرنل رحیم شاہ کو اس بات سے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ ان کے اپنے ذہن میں طویل عرصے سے جو کھچڑی پک رہی تھی، صوفی کو دیکھ کر وہ کھچڑی ایک دم سے تیار ہونے لگی۔ کرنل صاحب نے کہا، قیام آپ کا وہیں دارالحکومت میں ہے یا کہیں اور؟ جی ہاں، ایک حلقہ ہے ہمارا، بمن خان، تندور والے نیاز اللہ بیگ اور دوسرے تمام افراد جو کہتے ہیں نا کہ مردم کے ساتھ، وہ ہمارے لیے ایسی ہی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہاں، آپ روایتی لوگ ہیں، آپ جیسے لوگوں کی دوستی کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ ایک خوش نصیب انسان ہوگا، کرنل رحیم شاہ نے کہا، اور صوفی اسے آداب کرنے لگا۔ کرم نوازی ہے آپ کی، ورنہ ہم کہاں اور آپ کہاں۔ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی، پھر کرنل نے کہا، ایک بات بتائیے صوفی صاحب، ظاہر ہے آپ یہاں مزار پر آئے ہیں، ابھی تو اس مزار کی تقریبات مزید 3 دن چلیں گی، کیا تینوں دن یہی قیام رہے گا آپ کا؟ جی، پہلے ہمارے ساتھ حکیم سرفراز حسین صاحب آنے والے تھے، لیکن بعد میں ان کا ارادہ کچھ ملتوی ہوا تو ہم تنہا ہی یہاں چلے آئے، اس کی تمام تقریبات میں شرکت کریں گے۔ تو ایک پیشکش اگر آپ میری قبول کر لیں تو آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ آپ حکم فرمائیے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر ان دنوں میں آپ میرے ساتھ قیام کریں تو کیا حرج ہوگا؟ اس کی تقریبات تو شام کو 6 بجے کے بعد شروع ہوتی ہیں، اس وقت قوالی وغیرہ ہوتی ہے، سارا دن آپ وہاں کیا کریں گے؟ گرمی اور دھوپ سے تپیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے حضور من، لیکن اس مہذب ماحول میں ہم جیسے بے تکے شخص کی مداخلت کچھ غیر مہذب سی نہیں ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی جناب، بالکل نہیں ہوگی۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں آپ کے پرستاروں میں سے ایک ہوں، آپ نے مجھے پہچان لیا تو ماضی کے وہ لمحات بھی آپ کو یقیناً یاد آ گئے ہوں گے جن میں میری اور آپ کی قربت شامل تھی، اور آپ نے بے مثال کارنامے سر انجام دے کر مجھے اپنا گرویدہ بنایا۔ صوفی صاحب، میں آپ سے اتنی اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ یقین کریں، آپ کا مل جانا میرے لیے اس قدر دلکش اور دلچسپی کی بات ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ میری ایک دیرینہ خواہش کی تکمیل ہیں۔ شرمندہ کرتے ہیں آپ ہمیں درویشوں کے کرم سے، صوفی نے شرماتے ہوئے کہا اور گردن جھکا کر پھر بولا، اب اگر ایسا ہی ہے اور آپ سچے دل سے یہ بات کہتے ہیں تو بھلا انکار کی کیا گنجائش موجود ہے؟ ایک ہمذوق مل جائے تو زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ ہم آپ سے دست بستہ التجا کرتے ہیں کہ ہماری ایک خواہش کو پورا کر دیجئے۔ ہاں ہاں، حکم حکم۔ وہ دراصل مزار شریف پر تو پان کھانا مزار کی بے حرمتی ہوتی ہے، یہاں کوئی پرذوق انسان نہیں ملا جو پان کا شوقین ہو۔ تو ہم سے کہے کہ پان کھا لیجئے، ہم ترسے ہوئے ہیں اگر اس کا بندوبست ہو جائے تو۔ ارے آپ فکر ہی نہ کیجئے، میری خالہ جان میرے ساتھ رہتی ہے اور صوفیہ خالہ کو ہم پان خالہ کہتے ہیں۔ سارے دانت جھڑ چکے ہیں لیکن پان ڈال کر خوب کچلتی ہیں اور پھر کھاتی ہیں اعلیٰ درجے کا قوام، زبردست تمباکو سے بھرا ہوا۔ میں پہلے اس کا انتظام کرتا ہوں پھر کوئی بات کرتا ہوں۔ اے سبحان اللہ، اس کا تو مطلب ہے کہ ماشاءاللہ بازوق ہیں اور اعلیٰ مزاج رکھتے ہیں حضور، کچھ زحمت ہو جائے گی؟ بس اب بہت ہو گیا۔ کرنل رحیم شاہ خود اپنی جگہ سے اٹھ گئے، ملازموں کو مزید ہدایات دی، چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد پان سے لدے پھندے داخل ہوئے۔ بہت سی گلوریاں بنوائی ہوئی تھیں، چھالی زیادہ قوام، غرض ہر چیز وافر مقدار میں موجود تھی۔ صوفی تو جیسے ان پر عاشق ہو گئے، بڑی محبت اور خوشی کے ساتھ انہوں نے دو تین گلوریاں منہ میں رکھ لی اور پھر جگالی کرنے لگے۔ بہت دیر تک کرنل رحیم شاہ نے انہیں مخاطب ہی نہ کیا۔ پھر جب کرنل رحیم شاہ نے یہ دیکھا کہ منہ تو وہ گلدان ہی بن گیا ہے تو انہوں نے خود ہی سلسلہ شروع کیا۔ قمیض پاجامہ مہیا کر دیا جائے، مگر شیروانی کا تو مسئلہ پھر بھی رہ جائے گا۔ صوفی نے آخری غم غم چھت کی طرف ہاتھ کر کے کہا تھا، اس کا تو یہ مطلب تھا کہ وہ شکریہ ادا کر رہے تھے۔ بہرحال کرنل رحیم شاہ نے خود خاطر مدارات کی تھی صوفی کی اور صوفی نہال نہال تھے۔ شام کو 6 بجے کرنل رحیم شاہ صوفی کو ساتھ لے کر اپنی جیپ پر مزار کی طرف کو چل پڑے۔ پھر تقریباً 12:30 بجے تک قوالیوں کی محفل میں ہنگامہ آرائی برپا رہی۔ رحیم شاہ نے صوفی کے ہاتھوں قوال کو نوٹ دلوائے تھے، اور یہ بھی ایک دلچسپ طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک کے ہاتھ میں نوٹ رکھے جاتے ہیں اور نوٹ رکھنے والا اس کے ساتھ پھدکتا ہوا قوالوں تک پہنچتا ہے اور قوالوں کو یہ نوٹ پیش کر دیا جاتا ہے۔ قوال اپنی جگہ سے اٹھ کر خود بھی یہ نوٹ قبول کر لیتے ہیں اور یہ نوٹ پیش کرنے والے واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات قرب و جوار کے حضرات کو بھی شرارت سوچتی ہے تو وہ کسی ایک شخص کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں اور وہ بیٹھنے بھی نہیں پاتا کہ دوسرا کوئی شخص نوٹ لے کر اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں پر رکھ کر اسے پھر اسی طرح قوالوں کی طرف لے جاتا ہے۔ صوفی کی شخصیت ایسی لمڈھنگ تھی کہ لوگوں نے اسے تاڑ لیا اور 12:30 بجے تک صوفی کو تھکا تھکا کر رکھ دیا۔ وہ تو شکر ہے کہ اس کے بعد قوالی کا سلسلہ بھی منقطع ہوا اور اس کی محفل آج ذرا جلدی ختم ہو گئی، چنانچہ صوفی کو جلدی نجات ملی۔ کرنل رحیم شاہ صوفی کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ آپ تھک گئے ہوں گے صوفی صاحب۔ نہیں نہیں بھلا، ایسی کیا بات، یہ تو محفل ادب کی محفل ہوتی ہے اور ادب کی ان محفلوں میں تھکن کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ با کمال شخصیت ہیں، کل ہماری اور آپ کی نشست ہوگی۔ پھر دوسرے دن ناشتے کے بعد کرنل رحیم شاہ صوفی کو لے کر اپنے کمرے میں گھس گئے، جبکہ ان کے اہل خاندان ناشتے کی میز سے اٹھ کر کہکے لگاتے ہوئے صوفی پر تبصرہ آرائیاں کرتے ہوئے آگے کی طرف چلے گئے۔ نوجوان لڑکوں کا خیال تھا کہ صوفی کوئی خلائی مخلوق ہے جو کرنل رحیم شاہ کو اچانک مل گئی، کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ، لیکن کرنل رحیم شاہ صوفی سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتے تھے۔ تنہا کمرے میں انہوں نے صوفی کو بلوایا اور کہا، صوفی صاحب، جس مہم میں میرا اور آپ کا ساتھ ہوا تھا وہ ملک کی بہتری کے سلسلے میں ایک ایسی خطرناک مہم تھی کہ اگر آپ بڑی زبردست ذہانت کے ساتھ ان دشمنوں کی کاوشوں کو ناکام نہ بناتے تو بے شمار انسانی زندگیاں تو ضائع ہوتی لیکن ملک کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچتا۔ اس بڑی مہم میں آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا میں اسے مرتے وقت تک نہیں بھول سکتا۔ دعائیں ہیں بس درویشوں کے کرم سے جناب، بھلا ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ پیروں فقیروں اور درویشوں ہی کی دین ہے کہ عقل بر وقت کام کر جاتی ہے۔ بے شک صوفی صاحب، اس سلسلے میں میں آپ سے بالکل متفق ہوں۔ اچھا مجھے ایک بات تو بتائیے، طویل عرصہ آپ نے محکمہ پولیس اور محکمہ سراغ رسانی میں کام کیا اور بیش بہا کارنامے بھی سر انجام دیے جن کی تفصیل اس وقت مجھے ملی جب آپ کو اس مہم میں شامل کیا جا رہا تھا۔ صوفی صاحب، وطن کی محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور من، جس طرح انسان کو ماں کے سائے سے پیار ہوتا ہے، جس طرح وہ ماں کو دیکھتا ہے اور ماں کی چھاتی سے چمٹ کر زندگی حاصل کرتا ہے، اور ماں کا وہ سینہ اور دوپٹے کا پلو جو اس کے وجود پر ڈھکا ہوتا ہے، اگر اس کے لیے نہ ہو تو تیز دھوپ گرد و غبار زندگی کو داغدار کر دے۔ وطن بھی ہماری ماں ہے، اس کا آسمان ہماری ماں کے دوپٹے کا پلو ہے۔ میں اپنے وطن عزیز کو ماں کی طرح ہی پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ صوفی صاحب، کیا عظیم بات کہی آپ نے، آئی جی صاحب نے آپ سے استعفی لے لیا، اس کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال نہیں ابھرا کہ آپ کچھ کریں؟ میرا مطلب ہے کہ وطن کے لیے وطن کے معاملات سے پیچھے بالکل نہ ہٹیں۔ بات اصل میں یہ ہے جناب کہ محکماتی طور پر تو مجھے کتنی ہی بار سرزنش کی گئی، معطل کیا گیا، یہاں تک کہ برخاست تک کر دیا گیا، پھر بلا لیا گیا۔ یہ نوکری تو آنی جانی چیز ہے۔ اس کے بعد میں نے چند افراد کے ساتھ مل کر ڈی ڈی ٹی لمیٹڈ کی بنیاد رکھی، وہاں سے بھی یاران طریقت مجھے اٹھا کر لے گئے اور پھر پولیس میں گھسیٹ لیا گیا۔ محکمہ سراغ رسانی کے کچھ اعلی افسران مجھ سے بہت زیادہ پرخاش کھاتے تھے۔ بس یہ کہیے کہ ساری صورتحال کیا عرض کروں اب؟ اور اس کے بعد آپ نے وطن دشمنوں کو معاف بھی کر دیا؟ نہیں، کوئی وطن دشمن میرے سامنے آیا ہی نہیں۔ صوفی صاحب، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور ہمارا ملک جس طرح بڑی طاقتوں کا آلہ کار بن چکا ہے اور ان کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور جس طرح وہ بڑی طاقتیں ہمارے دشمنوں کی پذیرائی کر رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان بدترین حالات میں میری یا آپ کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں جناب، ہرگز نہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ درویشوں کے کرم سے کہ ہم اپنے طور پر یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ذاتی طور پر کاوش شروع کریں گے تو غدار وطن کہلا دیے جائیں گے۔ ملک کے قوانین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ یہ بتائیے کہ ان حالات میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں صوفی صاحب، اصل بات تو یہی ہے کہ ان حالات میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کا ایک حل سوچا ہے کہ اگر مجھے اس جسمانی نقص کا شکار نہ ہونا پڑتا تو آپ یقین کریں کہ میں اپنی زندگی کے حالات آپ کو بتاؤں۔ میں نے اپنے اعلی حکام کے حکم پر بہت تو کچھ کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی میں ہر اس موقع کو ہاتھ سے نہیں گنواتا تھا جو وطن دشمن افراد کی سرکوبی کے لیے میں کر سکتا تھا۔ دیکھیے، وطن دشمن صرف سرحد پار کے لوگ ہی نہیں ہوتے، یا وہ نہیں جنہوں نے ہماری حقیقت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ وطن دشمن ہر وہ شخص ہے جو وطن میں رہنے والے کسی بھی اہل وطن کو کوئی ذہنی، مالی یا جسمانی نقصان پہنچائے۔ منشیات فروش یا قومی راز بیچنے والے ہر اسمگلر، چور یا ڈاکو وطن دشمن عناصر ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر وطن دشمن عناصر وطن کے مقروض ہوتے ہیں، اور ایسے وطن دشمنوں کو جو کسی بھی ایک فرد کے لیے نقصان کا باعث بنے، گرفتار کروایا جائے تو گویا اپنا فرض پورا ہو سکتا ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے صوفی صاحب، وقت نے مجھے میرے منصب سے ہٹا دیا، مگر میرا دل ہر وقت اس احساس سے تڑپتا رہتا ہے کہ کاش میں وطن کی کوئی خدمت کر سکتا۔ صوفی صاحب، تھوڑا سا معذور ہو گیا ہوں، تنہا ذہن کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو کچھ حوصلہ بڑھا۔ میں کچھ تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ارشاد، صوفی نے دلچسپی سے کہا اور پان کی ایک گلوری نکال کر منہ میں رکھ لی۔ میں ایک ایسی آرگنائزیشن بنانا چاہتا ہوں جو خفیہ طور پر وطن دشمنوں کے خلاف کام شروع کرے۔ وزارت داخلہ کے فرسٹ سیکرٹری سر سلطان میرے گہرے دوست ہیں، اس کے علاوہ بھی میرے بہترین وسائل میرے پاس موجود ہیں، میں ان سے کام لے سکتا ہوں، بشرطے کہ ہمارے پاس کچھ ٹھوس بنیادیں موجود ہوں۔ آپ میرا مطلب یوں سمجھیں کہ فرض کر لیجئے کہ ہم کچھ ایسے اشخاص کے خلاف کام شروع کرتے ہیں جو کسی بھی طرح وطن دشمنی پر آمادہ ہیں، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی گرفتاری اور ان پر مقدمہ چلانے یا سازش کروانے کے الزام میں انہیں سزا دلوانے میں ذمہ دار حکام ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ ہم انہیں ٹھوس ثبوت پیش کر سکیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم منظر عام پر یہ کام کریں گے، ہم اپنے آپ کو پوشیدہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم اپنی اس آرگنائزیشن کو کوئی نام بھی دے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ وہی پیدا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اب تو کھل کر یہ بات کہوں گا کہ آپ شریک ہو جائیں۔ صوفی صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زمینوں ہی کی آمدنی اتنی آ جاتی ہے کہ اگر ہمیں لاکھوں روپے ماہوار بھی اس کام پر خرچ کرنے پڑیں تو ہمیں ذرا بھی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی بہت سارا سرمایہ محفوظ ہے جسے میں اپنے وطن کے لیے اچھے طریقے سے خرچ کر سکتا ہوں، اس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ صوفی صاحب سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ گالدان لا کر رکھ دیا گیا تھا، چنانچہ گہرے رنگ کا ملغوبہ اس میں منتقل کیا جاتا رہا، اور پھر صوفی نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا، حق اللہ، کیا آپ نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ جی میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں۔ کرنل رحیم شاہ اتنے خوش ہوئے کہ بے اختیار انہوں نے بیساکھی کے بغیر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر صوفی صاحب کو گلے لگا لیا۔ بخدا زندگی دوڑا دی آپ نے میرے اس مردہ وجود میں۔ صوفی صاحب بے حد شکریہ میری اس تجویز کو قبول کرنے کا۔ اب آئیے ہم مزید بات چیت شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بات چیت کو کاغذ پر منتقل کر دیا جائے گا۔ جی صوفی صاحب، ہمیں اس سلسلے میں ایک آرگنائزیشن بنانا پڑے گی، زیادہ نہیں بس کچھ افراد پر مشتمل ایک باقاعدہ آرگنائزیشن، اور یہ افراد بھی ہم زندگی کے عام شعبوں ہی سے لیں گے۔ ہم انہیں خود تربیت دیں گے اور تربیت دے کر انہیں اپنے قابل بنانے کی کوشش کریں گے۔ بہت زیادہ اعلیٰ پیمانے کے لوگ ذہنی طور پر زیادہ دیر ساتھ نہیں دے سکتے، ہمیں عام افراد میں سے کسی کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا ہوگا۔ وجہ ارشاد فرمایا آپ نے، اصل میں تھوڑی سی نچلی سطح کے طبقے کو کسی بڑے کام کے لیے بالکل ناکارہ قرار دیا گیا ہے، حالانکہ درویشوں کی دعا سے وہ بھی صاحب عقل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی۔ بالکل میرا بھی یہی نظریہ ہے، بلکہ میرے کچھ تجربات ہیں اس سلسلے میں۔ تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے درویشوں کی دعا سے؟ صوفی صاحب، اب آپ ایک طویل عرصے سے گھر تک نہیں جا سکیں گے، میرے ساتھ ہی رہیں گے، ویسے بھی دارالحکومت چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ جگہ چھوڑ دیں جہاں آپ کا قیام ہے۔ میں آپ کے لیے، ایک منٹ جناب، درویشوں کی دعا سے بات اصل میں یہ ہے کہ جن لوگوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں وہی بات آ جاتی ہے کہ ان سے زیادہ قابل اعتماد ہمارے لیے اور کوئی نہیں، وہ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے سب سے قریبی عزیز، سب سے قریبی دوست، ہمارے محسن اور ہمارے ساتھی، زندگی موت کے ساتھی ہیں ہمارے لیے۔ رہنا تو ہم انہی کے درمیان پسند کریں گے، لیکن جو فرائض ہمارے سپرد کر دیے جائیں گے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی انجام دہی کے لیے آپ ہمیں کبھی خود سے دور نہیں پائیں گے۔ مجھے اعتراض نہیں صوفی صاحب، لیکن کچھ دن تو آپ ہمیں دیجئے نا، میں آپ سے عرض کر چکا، ملازمت تو نہیں کر رہا، بس ہر مال 10 روپے بیچ رہا ہوں، وہ کوئی ایسی بات نہیں، رزق تو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جہاں سے بھی مل جائے۔ میں آپ سے عرض کر چکا کہ لاکھوں روپیہ میرے پاس بیکار پڑا ہے، صوفی صاحب وہ ہمارے کسی کام آ جائے تو بہتر ہے۔ جی صوفی صاحب نے جواب دیا اور اس کے بعد بقیہ معاملات طے کر لیے گئے۔ اس تو 3 دن کے بعد ختم ہوا، لیکن صوفی کرنل صاحب کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ دونوں کے درمیان خفیہ میٹنگز ہوا کرتی تھی اور اس میں منصوبے بنائے جاتے تھے، طے کیا جا رہا تھا کہ ٹیم کس طرح سے منتخب کی جائے گی، ہیڈ کوارٹر کہاں بنایا جائے گا۔ کرنل رحیم شاہ نے کہا، دارالحکومت میں ہم کوئی عمارت خرید لیتے ہیں جسے اپنی خفیہ میٹنگز کے لیے مخصوص کر دیا جائے، یہ سارے کام میرے ہیں، میں کر لوں گا، آپ اپنے طور پر ایسے لوگوں کا انتخاب کر لیجئے جو ہماری اس فورس میں شامل ہو سکیں گے۔ اور اس فورس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ گرین فورس، صوفی نے جواب دیا اور کرنل رحیم شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ منظور، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ اب ہمیں گرین فورس کی فارمیشن کرنی ہوگی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کوئی 5ویں دن کرنل رحیم شاہ نے کہا، آج 27ویں تاریخ ہے نا صوفی صاحب، درویشوں کے کرم سے چلنا ہے ذرا 27ویں تاریخ کو۔ تقریباً 5:30 بجے کرنل رحیم شاہ سینٹرل جیل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ 5:35 پر دروازے سے ایک شخص نمودار ہوا، گٹھے ہوئے بدن اور دراز قد کا آدمی تھا، گھنی اور بڑی بڑی مونچھیں، گھنی داڑھی کے ساتھ جو اس کے چہرے کو اور زیادہ خوفناک بنائے ہوئے تھی، بال ہانڈی کی طرح بکھرے ہوئے تھے، لباس بوسیدہ سا تھا لیکن چال میں ایک وقار اور متانت تھی۔ جیل کے پھاٹک سے باہر نکل کر وہ ایک طرف چلا تو کرنل رحیم شاہ بے ساکھی ٹیکتا ہوا اسی کی جانب کو چل پڑا۔ صوفی کو اس نے وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ جیل سے رہا ہونے والا شخص اسی طرف کو چلا آ رہا تھا۔ کرنل رحیم شاہ بے ساکھی ٹیکتا ہوا اس کے سامنے پہنچا اور جس انداز میں کھڑا ہوا اس پر جیل کے پھاٹک سے نکل کر آنے والا شخص چونک کر کرنل رحیم شاہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خون کی سرخی لہرا رہی تھی۔ پھر اس کی انتہائی گونجدار آواز ابھری، کیا بات ہے، کون ہو تم؟ میں رحیم شاہ ہوں دلاور خان، کرنل رحیم شاہ، رحیم شاہ نے سرد لہجے میں کہہ دیا۔ کیا؟ جیل کی کوٹھی سے نکل کر آنے والا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور اس نے غور سے کرنل کو دیکھا اور پھر اچانک ہی اس کے چہرے کی ساری سختی دور ہو گئی۔ سر آپ، سر کیا ہوا آپ کو؟ اس نے افسردگی سے کہا۔ دلاور خان، میں نے اپنی یہ ٹانگ اپنی وطن کی نظر کر دی۔ دلاور خان کچھ لمحے خاموشی سے کرنل کو دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا فائدہ سر، کیا فائدہ؟ سزا ختم ہو گئی تمہاری؟ پتہ نہیں سر، کتنے دن کے لیے یہ سزا ختم ہوئی ہے؟ کیا ہوا سر، کچھ معلوم ہوا؟ لیکن سر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دلاور خان، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ मैं जानता था कि 27 तारीख को 5:30 बजे तुम्हें जेल से रिहा करवा दिया जाएगा। बहरहाल अब मेरे साथ चलो। कहाँ सर, और क्या क्या करेंगे आप मेरे लिए? सर, मेरी ये जिंदगी आप ही की तो बचाई हुई है, वरना अब तक मेरी हड्डियां भी गल सड़ चुकी होती। पता नहीं सर, ये लोग मुझे कब्र में भी दफन करते या फिर कहीं गंदे नाले में ही फेंक देते। आपने मेरी सजाए मौत को कैद में बदलवाया सर, ये बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। आप यकीन करें सर, मेरा बयान आज भी वही है जो मैंने अदालत में दिया था। कुर्सी अदालत में बैठे हुए जज ने गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर तुम्हारे लिए सजा का ऐलान किया था, लेकिन मैं तुम्हारे बयान को सच समझता था, इसलिए मैंने पहले अपने तौर पर सख्त मुदाफियत की और जब अपनी इन काविशों में नाकाम हो गया तो फिर फौजी पैमाने पर अपने इख्तियारात से काम लेते हुए मैंने तुम्हारी इस सजाए मौत को सजाए कैद में तब्दील करवा दिया। मगर आप मुझसे मिले क्यों नहीं थे सर? मुझे तो तमाम तफसीलात मालूम हो चुकी थी, लेकिन जेल के हुकाम मेरे लिए सजाए मौत ही चाहते थे, और मेरे वो दुश्मन भी जिन्होंने मुझे इस जाल में फंसवाया था। मैंने लाख कोशिश की, किस किस की खुशामत नहीं की। एक बार मुझे इस नेक फरिश्ते से तो मिलवा दो जिसका नाम कर्नल रहीम शाह है, मैं उससे अपने दिल की बातें करना चाहता हूँ। मगर कर्नल साहब नहीं हो सका, कभी नहीं। तुम्हारे वो दुश्मन मुल्की नहीं गैर मुल्की लोग थे, उनका ताल्लुक पड़ोसी मुल्क से था, और जब मैंने उन पर कमंद डाली तो वो कमबख्त फरार हो गए। मैं उन्हें नहीं पकड़ सका, जिसका मुझे सख्त अफसोस है। और इनके बारे में आप क्या कहते हैं कर्नल साहब, जिन्होंने न जाने किस लालच में मेरे खिलाफ गवाही दी थी? खैर, मेरे सामने अभी भी दुनिया पड़ी है। आपको नहीं मालूम कर्नल साहब, जिस दिन मैं गिरफ्तार हुआ उस दिन मैंने किसी के सामने एक कसम खाई थी। नहीं दिलावर खान, मुझे मालूम है, तुमने अपनी बीवी से कहा था कि कुदरत ने तुम्हें बेटी का बाप बना दिया है, और जब कुदरत किसी को बेटी देती है तो गोया वो उस पर मेहरबान होती है, वो उसे बुराइयों के रास्ते से हटाना चाहती है और बावर करवाती है कि वो माशरे का एक जिम्मेदार शख्स है, एक बेटी का बाप है, उसे एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। और तुमने अपनी बीवी से वादा किया था कि आज के बाद तुम बुराइयों से रास्ता अलग कर लोगे, यही बात कहना चाहते हो ना तुम? कर्नल रहीम शाह ने कहा, और दिलावर खान का चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो गया, फिर उसकी आंखों से गरम गरम आंसू का सैलाब बह निकला। कैसे मालूम हुई आपको ये बात सर, कैसे मालूम हुई मुझे बताइए तो। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, तुमने पहले भी एक बार मुझ पे एतमाद किया था दिलावर खान, आओ आज भी एक बार फिर मुझ पर एतमाद करके देखो, आ जाओ। चलो, दिलावर खान रोता हुआ कर्नल की जीप तक पहुंचा था, और इसके बाद कर्नल ने सूफी को एक पता बता दिया और सूफी उसी पते पर चल पड़ा। दिलावर खान बदस्तूर रो रहा था, रोते रोते उसने कहा, बड़े शरीफ घराने से साहब जी का ताल्लुक था, बड़े शरीफ घराने से ताल्लुक रखते थे वो, बहुत गरीब थे वो लोग, बस एक बार उसके गैरतमंद बाप ने हमें गाली दे दी, हमसे कहा कि हरामी के पिल्ले, दोबारा अगर तूने मेरी बेटी की जानिब आंख उठाकर देखा तो तेरी सारी बदमाशियां खाक में मिलवा दूंगा। साहब जी, कभी नहीं सुनी थी हमने इतनी बड़ी गाली जो हमारी माँ तक पहुंच जाए, माँ बाप तो बचपन में ही मर चुके थे हमारे, बस ही खोपड़ी ही घूम गई, वरना सच्ची बात तो ये थी कि हमने जमीला को बुरी निगाह से कभी नहीं देखा था, अच्छी लगी थी हमें बस वो, और हम हमदर्दी से उससे अच्छी तरह बातचीत कर लिया करते थे, पर बाबा जी गलत समझे, गाली दे डाली हमें बस, उठा लाए हम जमीला को, डाल दिया अपनी कछार में, बाबा जी सर पटक कर मर गए, पुलिस थाना सब कुछ हुआ उन्होंने किया, फिर बदनामी के डर से दोनों मियां बीवी ने जहर खा लिया, बड़ा दुख हुआ था जी हमें उनकी मौत से, जमीला को तो हमने नहीं बताया, बस फिर हमने उससे निकाह कर लिया, कभी उसने हमारी तरफ मोहब्बत की नजर से देखा ही नहीं, माँ बाप की मौत के बाद हमसे और भी नफरत करने लगी, फिर तकदीर ने हमें बेटी दी, और इसके बाद जमीला ने हमसे समझौता कर लिया, कहने लगी दिलावर बेटी का बाप बन गया है, खुदा के गजब से डर, और साहब जी बस उस दिन हम डर गए, और जो डर गया सो मर गया, हम भी मर गए थे साहब जी, कसम खाई थी उसके सामने कि ठीक है जमीला अब गलत काम कभी नहीं करेंगे, बस साहब जी गलत काम ना करने पर पी पकड़े गए, कत्ल का इल्जाम लगा, जो झगड़ा हुआ था वो तो आपके इल्म में है, वतन दुश्मन करार दे दिए गए थे साहब जी, कुदरत ने आपसे मिलवाया, मामला आपसे मुतल्लिक था, और अल्लाह ताला ने आपको नेक दिल दिया था, नेक दिल दिया था, वरना कौन किसी की आग में जलता है, पर उन लोगों ने बहुत बुरा सलूक किया हमारे साथ, हजारों बार हमने जाफर से कहा कि भाई हमारी बीवी को हमसे मिलवा दो, कोई भी नहीं है हमारे सिवा उसका اس بھری دنیا میں میری بچی کی شکل مجھے دکھا دو، لیکن 7 سال ہو گئے صاحب جی، انہوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا۔ آپ خود سوچو، جسے اپنی بیوی اور بچی کا کچھ پتا نہ ہو، جس نے شرافت کے راستوں کی جانب قدم اٹھایا ہو اور اسے موت کی سزا ملی ہو، پھر تقدیر نے اسے زندگی دے دی ہو اور پھر اس کے بعد رہائی بھی مل گئی ہو، تو صاحب جی اس کا اندر اس سے کیا کہے گا؟ آپ خود مجھے بتا دو، آپ خود بتاؤ۔ بس صوفی صاحب، وہ بائیں ہاتھ لے کر سامنے والی عمارت کے سامنے روک دیجئے، یہی گھر ہے۔ کرنل رحیم شاہ نے کہا، یہاں چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے، کسی کنسٹرکشن کمپنی نے یہ گھر بنوائے تھے جو 2 کمروں پر مشتمل سستے سے اوسط درجے کی آمدنی والے لوگوں کے لیے گھر بنے تھے۔ گھر 26 نمبر تھا، جس کے سامنے کرنل رحیم شاہ نے جیپ رکوا لی اور بولے، آؤ دلاور صاحب جی، آ جاؤ یار آؤ۔ کرنل نے بیساکھی ٹکا کر نیچے اترتے ہوئے کہا اور دلاور نے انہیں سہارا دے دیا۔ صوفی خاموشی سے یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا۔ دلاور خان کرنل رحیم شاہ کو سہارا دے کر گھر کے دروازے تک پہنچا۔ کرنل نے گھنٹی بجائی تو صوفی نے ایک عورت کی جھلک دیکھی، اور اس کے بعد دلاور خان گھر کے اندر داخل ہو گیا اور کرنل واپس پلٹ کر جیپ میں آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر انتظار کریں گے صوفی صاحب، یہ واپس آئے گا۔ کہانی تو ہم نے سن لی تھی درویشوں کے کرم سے، پھر اندر کون تھا؟ اس کی بیوی اور بچی۔ وہ بے گناہ تھا، جس الزام میں اسے پھنسوایا تھا اس نے وہ جرم نہیں کیا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ معاملہ فوجی عدالت میں آ چکا تھا، میرے علم میں آیا تو میں نے ذرا سی چھان بین کر ڈالی اور میں نے اسے سزائے موت سے بچا لیا۔ جرم تو اس نے بہرحال کیا تھا تھوڑا بہت، لیکن جو الزام اس کی موت کا باعث بن رہا تھا وہ اس پر ثابت نہ ہو سکا، بلکہ یہ کہہ کر میں نے اسے کلیئر کروا دیا، چنانچہ اسے صرف سزا بھکتنی پڑی۔ اور اس دوران میں اس کی بچی اور بیوی کو میں لے آیا، چونکہ مجھے پوری تفصیل معلوم ہو چکی تھی، اسی لیے۔ اس کے بعد سے وہ یہاں رہتی ہیں، ابھی وہ تھوڑی دیر کے بعد نکل آئے گا، میرا شکریہ ادا کرے گا، بس اس کے بعد چلیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کوئی 20 منٹ کے بعد دلاور باہر واپس آیا اور روتا ہوا کرنل کے اکلوتے پیر سے لپٹ گیا۔ کیا کروں جی، کیا کروں، مجھے بتاؤ کیا کروں، آپ کے لیے کیا کروں، آپ کے احسان کا صلہ کیا دوں۔ دیکھو دلاور، دنیا کا کوئی بھی کام بے مقصد اور بے لوس نہیں ہوتا۔ میں تم سے کھل کر ایک بات کہوں گا، میں نے یہ سب جو کچھ بھی کیا اپنی ایک غرض کے لیے کیا۔ میرا تم سے ایک کام ہے، 10 دن کا ٹائم دیتا ہوں تمہیں، 10 دن کے بعد یہیں آ کر تم سے ملوں گا اور تمہیں اپنا کام بھی بتاؤں گا۔ جمیلا کے پاس رقم ہے، میں اسے دے چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ عملی فون نمبر بھی رکھ لو، اگر کسی چیز کی ضرورت پیش آئے یا تمہیں کوئی الجھن پیش آئے تو مجھے فوراً فون کر کے بتا دینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں سے جانا نہیں کہیں پر بھی، تم میرے مقروض ہو، یاد رہے گا تمہیں، اور مجھے تم سے اپنا قرض وصول کرنا ہے ضرور بضرور۔ قبرستان بھی نہیں جائیں گے صاحب، آپ کی اجازت کے بغیر، اب تو کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ ہم برے لوگوں میں ایک ہی اچھی بات ہوتی ہے، پیار کرتے ہیں کسی سے تو بس جان سے زیادہ کرتے ہیں، کہیں نہیں جائیں گے اب صاحب، آپ کے حکم کے بغیر اب کہیں نہیں جائیں گے۔ چلیے صوفی صاحب، کرنل رحیم شاہ نے کہا، اور صوفی نے جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ کرنل مسکراتے ہوئے بولا، ہماری گرین فورس کا پہلا ممبر۔ لڑکے اور لڑکیوں کا پورا غول تھا، کچھ ملازم اور وہ درمیانی سی عمر کی عورت غالباً ملازمہ تھی۔ بہت عمدہ اور بڑی کوسٹر میں وہ یہاں تک پہنچے تھے، پیچھے ایک مرسڈیز لگی ہوئی تھی اور پھر فوراً ہی کام شروع کر دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک اچھے خاصے علاقے میں رنگین آنچل اور رنگین لباس پھیل گئے اور بڑی خیمہ گاہ بنا دی گئی۔ سارے کے سارے اس کام میں مصروف تھے، ملازمین کا ہاتھ لڑکے اور لڑکیاں بھی بٹا رہے تھے۔ پھر ایک لڑکے نے کہا، چلیے بھائی رمضان خان صاحب، یہ کام تو ہو گیا، باقی کام ہم کر لیتے ہیں، آپ جلدی سے چائے کا کچھ انتظام کر لیجئے۔ ملازم نے گردن خم کر کے کہا، ابھی لیجئے چھوٹے سرکار۔ چلو بھائی چلو، تم دوسرے کام دیکھو، میں چائے بنا لیتا ہوں، رمضان خان نے دوسرے ملازمین سے کہہ دیا، اور پھر عورت کی طرف رخ کر کے بولا، شیرہ جلدی سے چائے کے برتن نکالو۔ جس عورت کو شیرہ کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا اس نے بری سی نگاہیں رمضان پر ڈالی، لیکن رمضان کان دبا کر نکل گیا۔ لڑکے اور لڑکیاں مسکرانے لگے، کون سا شیرہ، جلیبی کا شیرہ یا گلاب جامن کا شیرہ؟ ایک لڑکے نے فکرا کس دیا، میرا خیال ہے ہم شیرہ گلاب جامن کا شیرہ نہیں ہے بلکہ جلیبی کا شیرہ ہے، اور جلیبی بڑی ٹیڑھی چیز ہوا کرتی ہے، دوسرے لڑکے نے آگے سے جواب دیا۔ ملازمہ سامان میں چائے کے برتن تلاش کرنے لگی، ادھر رمضان گیس سلنڈر جلانے لگا تھا۔ پھر اس نے چائے کے لیے ایک بڑے دیچکے میں پانی رکھ دیا۔ دوسرے ملازمین دوسرے کاموں میں مصروف ہوئے اور بھاگ بھاگ کر ایک عارضی کچن تیار کیا جانے لگا۔ تمام سامان موجود تھا، باقی کے برتن، پانی کے لیے مرغیوں کے چھابے، مسالے کے ڈبے۔ لیکن اچانک ہی ملازمہ نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے رمضان کے پاس پہنچ گئی۔ رمضان، وہ بولی، میری عید۔ رمضان چاچا نے عاشقانہ لہجے میں کہہ دیا، محرم ہو، سمجھے، ہوشیار ہو جاؤ، وہ تو بقرعید کے بعد آتا ہے، ابھی تو بکرے کٹیں گے اور اس کے بعد محرم کی بات کریں گے۔ رمضان جی، محرم آ گیا ہے، کہتی ہوں آپ سے، غور سے سنیں۔ کیا بات کر رہی ہو؟ ایسی ہی ایک بات کہنے کے لیے آئی ہوں، اور بات سنیں گے نا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ارے واہ، کیا نکاح کر رہی ہو مجھ سے؟ رمضان نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، نکاح تو ابھی یہ سب مل کر پڑھائیں گے ہمارا۔ شیرہ، جسے کہا گیا تھا، اس نے فوراً ہی جواب دیا، شیرہ یہ تو باراتی ہیں، سارے باراتی مل کر تھوڑا نکاح پڑھاتے ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک سے بات کر لیتے ہیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں، غوری صاحب کی خوشامد کرتے ہیں کہ نیک اور دیندار آدمی وہی لگتے ہیں۔ میں نے کہا نا، چہک لو جتنا چہکنا ہے، ابھی جو بات بتانے والی ہوں تو دم ہی نکل جائے گا۔ ارے تو پہلی سے شادی شدہ ہو کیا؟ رمضان نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، چائے کی پتی کے ڈبے وہیں رہ گئے ہیں، کافی کے ڈبے بھی اسی ٹوکری میں تھے، سمجھ گئے؟ ملازمہ نے تیکھے لہجے میں کہا، اور رمضان کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس جب تقدیر خراب ہو جاتی ہے تو ایسا ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ بڑی محبت کرتے ہو نا مجھ سے، بولو اب کیا کرتے ہو؟ وہ تو کرتا ہی ہوں، مگر اب سنبھالو، سوچو کہ ہوگا کیا، سہرے کے پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جائیں گے، اور ہوگا کیا، مروا دیا نا تو نے، رمضان خوفزدہ لہجے میں بولا۔ بس اتنی ہی محبت جتانی تھی ہمیشہ کے لیے مجھ سے؟ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، رمضان کاہے کو مجھے بیوقوف بناتے ہو؟ ارے وہ تو سب بات کی باتیں ہیں شیرہ، عدنان میاں چائے کے انتظار میں بے چین بیٹھے ہیں، کافی ہی آ جاتی تو بات بن جاتی، ہائے ساری خوشیاں مٹی میں مل گئیں، اور اب یہ کھولتا ہوا پانی ہمیں اپنے منہ پر ہی ڈالنا پڑے گا، اب بتاؤ میں کیا کروں، میں تو بہت ڈر رہی ہوں، ملازمہ نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا، پریشانی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ رمضان نے اسے دیکھا اور پھر سینے میں ہاتھ پار کر بولا، پوری دنیا کی تاریخ میں عورت نے مرد کو ہمیشہ گدا بنائے رکھا، شیرہ بھلا ہم آپ کے لیے گدے کیوں نہیں بنیں گے؟ آپ پر کوئی آنچ آئی تو ہماری اس زندگی کا کیا فائدہ؟ خدا کے لیے رمضان، اس وقت مجھے بچا لو کسی طرح سے، ورنہ سائقہ بی بی تو مجھے کچا چبا ڈالیں گی، دانت توڑ دیں گے ایسا کرنے والوں کو۔ سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو، اور مجھے کیا سمجھتی ہے، یعنی رمضان کو؟ رمضان نے اکڑ کر کہا۔ ملازمہ کا نام عجیب و غریب سا ہی تھا، یا پھر اس نے کسی خاص وجہ سے اپنا یہ نام رکھا ہوگا، سارے لوگ اسے شیرہ شیرہ کہتے تھے سوائے رمضان کے، رمضان اسے جب بھی مخاطب کرتا تھا شیرہ ہی کہتا، چنانچہ یہ سب ہمشیرہ رمضان کی شیرہ تھی۔ بہرحال اچانک ہی رمضان کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ رمضان خان کا غلغا پاڑا سب کو ان کی جانب متوجہ کرنے کا باعث بنا، اور رمضان ایک طرف دوڑ گیا، وہ زمین سے پتھر اٹھا اٹھا کر فضا میں اچھال رہا تھا، اور ہمشیرہ حیران پریشان سی کھڑی اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ رمضان خان کا غلغا پاڑا سب نے سن لیا، وہ تیزی سے ایک جانب دوڑے چلے جا رہے تھے، ایک بار وہ نیچے گرے، پھر اٹھے، اور پھر ایک ایک پتھر اٹھا کر فضا میں اچھال دیا، اور اس کے بعد دوڑ کر دور تک چلے گئے۔ سارے لوگ بھاگ دوڑ کر ادھر ادھر ہو گئے، کیا ہوا ہمشیرہ، کیا ہوا؟ لڑکے لڑکیاں اچانک ہی سوال کرنے لگے اور ہمشیرہ کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ پتہ نہیں اچانک ہی پاگل ہو گیا بےچارہ، ہمشیرہ نے عجیب و غریب لہجے میں کہہ دیا۔ کچھ لڑکے رمضان خان کو پکڑنے دوڑ پڑے، اور پھر جب رمضان خان کے پاس پہنچے تو رمضان خان غصے سے کانپ رہا تھا، نکل گیا سالہ، نکل گیا، وہ بندر تھا، میں کہتا ہوں ضرور کسی کا تربیت یافتہ تھا، چور ڈاکو کی اولاد۔ کیا ہوا رمضان خان، آپ کو خیریت تو ہے؟ میاں کیا بتائیں، چائے کے بنڈل لے گیا، کافی کے بنڈل بھی اسی شاپر میں تھے، پتہ نہیں بندر کہاں سے آ گیا تھا۔ میاں مصیبت آ گئی، پتہ نہیں کون تھا کمبخت، رمضان خان نے بری طرح ہانپتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیا بک رہے ہو یار، کیا ہوا، ذرا اپنے حواس تو درست کر کے بتاؤ، عدنان نے غسیلے لہجے میں کہا۔ چائے بنا رہا تھا میاں، پتہ نہیں کہاں سے نکل آیا کمبخت، کالے رنگ کا تھا اور چھوٹے قد کا، تھیلی پر چھپٹا مارا اور ایسا ہوا ہوا کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا، ابھی پتہ نہیں کہاں چھپ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو یہ، سائقہ نے کچھ نہ سمجھ کر غرائی ہوئی آواز میں کہہ دیا، بی بی ہماری ہی نسل کا تھا، ہماری قدیم نسل کا، ہم تو ہیں ہی چور کی اولاد، ساری زندگی چوری چکاری کر کے گزاری۔ میرے بھائی آخر کون تھا، کچھ نام تو بتاؤ۔ فیصل نے عاجز آ کر کہا، کمال ہے میاں، کمال ہے، اتنی سی بات نہیں سمجھتے۔ بندر تھا، ایک کالے رنگ کا بندر۔ چائے بنا رہے تھے ہم، تھیلا نکال کر رکھا چائے کا اور کافی کا، پیکٹ کی تھیلی اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ہائے افسوس، نہ چائے رہی نہ کافی۔ رمضان نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہہ دیا، بندر تھا۔ صفیہ بولی، بی بی میرا خیال ہے کتنی بار نام لے چکا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ بندر دنیا کے کسی بھی خطے میں بندر ہی کہلائے جاتے ہیں۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، نظر بھی نہیں آیا، بس آپ ہی دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو پھر کیا کریں، ہمارے برے اعمال ہی ہمارے سامنے آتے ہوں گے۔ اب یہ بتائیے کہ چائے کا پانی کھول گیا ہے، اس میں کیا ڈالوں؟ رمضان نے غمزدہ لہجے میں کہہ دیا۔ چائے کے سارے بنڈل چلے گئے، شاہد نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ کافی کے پیکٹ بھی اسی میں تھے۔ میاں جی، پیکٹ اسی ہی میں تھے، پلاسٹک کا شاپر تھا، نکال کر رکھی تھی، کمبخت جھپٹا مار کر لے گیا۔ خدا غارت کرے، ویسے بھی میاں بہت برا زمانہ آ چکا ہے، بندروں کو بیئر پیتے بھی دیکھا، شراب پیتے بھی دیکھ لیا، ہر طرح کی عیاشی کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ فلموں میں تو بندر گاڑی بھی چلاتے ہوئے نظر آئے۔ حالانکہ بس بیوقوف بنانے والی بات ہے، ان کے پیر نیچے کیسے پہنچتے ہوں گے؟ چلو وہ تو فلم کی بیوقوفی تھی، مگر یہ بندر، ہائے رے بندر، ارے بندر، تمام چیزیں لے کر بھاگ نکلے۔ اس وقت تو تم بھی بندروں جیسی حرکتیں کرتے پھر رہے ہو۔ یہ بتاؤ اب ہم کیا پیئیں گے؟ چائے یا کافی کے بغیر تو یہ سمجھ لو کہ ساری پکنک ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ آپ ہمارا خون پی لیجئے سرکار، اب کیا کریں بتائیے، تھیلی نکال کر رکھی جائے۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ، توبہ توبہ، آپ کے سامنے گالیاں بکنے کی بھی ہمت نہیں پڑتی، ورنہ دل تو چاہ رہا ہے کہ ایسی ایسی گالیاں ایجاد کریں کہ ادب کی تاریخ ہی بدل جائے۔ پانی تیار ہے، کھول رہا ہے، دودھ شکر وغیرہ سب کچھ موجود ہے، اب بتائیے پانی میں کیا ڈالوں۔ ہائے افسوس، یہ تو بہت برا ہوا، اس وقت تو چائے پینے کو سخت دل چاہتا تھا، ایک اور لڑکی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ میں کہتی ہوں رمضان، تم نے اتنی بے پرواہی سے کام کیوں کیا؟ سائیکل جھلا کر بولی۔ جی بے پرواہی سے کام لیا، بی بی جی سامان رکھا ہوا تھا اور سارا سامان رکھا ہوا ہے، بتائیے اس سلسلے میں کہاں سے بے پرواہی بتتی گئی؟ اب اچانک کوئی افتاد پڑ جائے تو ہم کیا کریں؟ رمضان نے کہا۔ مر گئے یار، یہ تو بہت برا ہوا۔ ارے باقی چیزوں کی بھی حفاظت کرو، کہیں اور بندر حملہ نہ کر دیں اور باقی چیزیں بھی لے اڑے، ایک اور لڑکے نے کہا۔ اور پھر وہ بولا، مگر یہ کمبخت بندر گیا کہاں ہوگا؟ آؤ یار تلاش کرتے ہیں، ظاہر ہے کافی اور چائے لے کر غائب تو نہیں ہو جائیں گے نا، کہیں نہ کہیں تھیلا پھینک دیں گے اور چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک سوچا آپ نے جواب میاں، چلیے دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، یہاں بھی رک جائیں چند افراد، اگر یہاں حملہ کر دیا اور کسی کو اٹھا کر لے گیا تو بھلا ہم بیچارے اکیلے کیا کر سکیں گے، ایک اور لڑکی بولی۔ بہرحال اس کے بعد لڑکے چاروں طرف پھیل گئے، رمضان خود بھی بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور ہمشیرہ ایک طرف کھڑی محبت بھری نگاہوں سے رمضان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، رمضان تو واقعی بڑے کام کا بندہ ہے، تجھ سے زیادہ عقل مند تو یہ لوگ بھی نہیں، پتلون قمیض پہنتا سچ مچ ان جیسا ہی لگتا، تیرے قربان جاؤں اس وقت، جس طرح تو نے مجھے بچایا میں تیرا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ بہرحال بندر کی تلاش میں دور دور تک علاقے کو چھان مارا گیا، لیکن بندر ہوتا تو کہیں ملتا نا، کہانی بھی ایسی گھڑی گئی تھی کہ اس پر شک کرنا بیکار تھا۔ لڑکے ایک جگہ جمع ہوئے، عدنان نے منہ بناتے ہوئے کہا، یار چائے کے بغیر تو ساری پکنک کا مزہ ہی خراب ہو جائے گا، صبر کرنے کے علاوہ اور کیا چارہ ہو سکتا ہے، آؤ بیٹھے۔ تھوڑی دیر تک اور تعزیتی اجلاس جاری رہا، چائے کی موت پر پھر سب کچھ ختم ہوا۔ یہ پانی اتار دوں سرکار؟ رمضان نے پوچھا۔ جی ہاں اتار کر اسے اپنے سر پر ڈال لو تو بہتر رہے گا، سائیکا ناک چڑھا کر بولی۔ ناگہانی حادثہ تھا بی بی، کیسے ٹالا جا سکتا تھا؟ بکواس بند کرو، بہت زیادہ منطقی بننے کی کوشش مت کرو، اس قابل ہو کہ گولی مار دی جائے۔ بہرحال لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوئے تو ہمشیرہ رمضان کے قریب پہنچ گئی۔ اور کوئی خدمت ہمشیرہ صاحبہ؟ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم سے زیادہ وفادار ساتھی آپ کو زندگی بھر نہیں ملے گا۔ واقعی تم نے تو کمال کیا رمضان، اس عمر میں تمہاری یہ حرکتیں ہیں تو جوانی میں تو آفت ڈھائی ہوگی تم نے، ہمشیرہ نے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا۔ چھوڑیے شیرہ خاتون، کیوں قیامت یاد دلاتی ہیں، اگر جوانی میں ایک ہاتھ بھی آفت ڈھا لیتے تو آج پتہ نہیں کتنے بچوں کے باپ ہوتے۔ خیر اب بھی کون سا وقت گزرا ہے، اب آپ سے لو لگائے بیٹھے ہیں، دیکھیے آپ ہمارے لیے اب کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ توبہ توبہ، بس یہی برائی ہوتی ہے آپ مردوں میں، ایک ذرا سا احسان کیا کر دیا کہ فوراً ہی صلح مانگنے بیٹھ گئے۔ چلیے پانی دیج کر اتاریے، اب دیکھتے ہیں کرنا کیا ہے۔ ہاں اس وقت تو یہ صورتحال واقعی سنگین ہے، لیکن خیال رکھیے گا جو لہجہ آپ نے اختیار کیا وہ قائم بھی رہنا چاہیے۔ ہمشیرہ مسکراتے ہوئے ایک طرف کو چلی گئی۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس گروپ کی ساری پکنک خراب ہو چکی تھی۔ اچھے خاصے گھروں کے بچے تھے اور ایک دوسرے کے دوست بھی تھے۔ ویسے جس طبقے سے ان کا تعلق تھا وہ عام طبقہ نہیں ہوتا، ان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ دولت کا ہی ہوتا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو اپنی سطح کے لوگوں کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ مشترکہ طریقے سے یہ تفریح منائی جا رہی تھی اور یہ طے کیا گیا تھا کہ کسی بھی جگہ کو اپنی مرکز نگاہ بنا کر سیر کی جائے گی۔ پھر انہی میں سے ایک نے اس علاقے کی تجویز پیش کی اور وہ یہاں پہنچ چکے تھے، اور یہ جگہ سب کو بہت زیادہ پسند بھی آئی تھی۔ سرسبز و شاداب، حسن سے بھرپور، چنانچہ وہ اسی طرف کو آ نکلے۔ اس طرح کی پکنک وغیرہ میں تفریحات، ہلّا گلا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ یہ تفریحات جاری ہو گئیں۔ چائے کا تو مسئلہ کھٹائی میں پڑ چکا تھا، چنانچہ ملازم کھانا تیار کرنے لگے، اور پھر یہ طے کیا گیا کہ باقاعدہ دسترخوان نہیں لگایا جائے گا، ہر شخص اپنے اپنے طور پر کھانے پینے میں مصروف ہوگا۔ چنانچہ یہ بے ترتیبی بھی سب کو پسند آئی، لیکن ابھی وہ کھانے سے فراغت حاصل کر ہی چکے تھے کہ انہوں نے دور سے ایک انتہائی قیمتی لینڈ کروزر کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ گاڑیوں کے بارے میں بھلا ان سے زیادہ اور کون جان سکتا تھا۔ یہ شاندار لینڈ کروزر تقریباً 40-45 لاکھ کی مالیت کی تھی، اور اس قیمتی لینڈ کروزر میں آنے والے بھی یقیناً معمولی لوگ نہ ہوں گے۔ لینڈ کروزر کا رخ انہی کی جانب تھا، اور یہاں ان ناہموار سطح پر اتنی قیمتی گاڑی کو اتنی بے دردی سے چلانے والا کوئی معمولی انسان بھی نہ ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد لینڈ کروزر ان کے قریب پہنچ کر رک گئی، اور اس کے بعد اس ڈرائیونگ سیٹ سے جو کوئی بھی اترا اسے دیکھ کر وہ لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چوپایا سیدھا کھڑا ہو گیا ہو۔ اس کے جسم پر ڈارک گرین کلر کا سوٹ تھا، ٹانگیں پتلی پتلی، پیٹ آگے کو نکلا ہوا اور ہاتھ ٹخنوں سے تھوڑے ہی اونچے تھے۔ پیشانی آگے کو ابھری ہوئی تھی اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اندر اندر وہ کسی بڑی نسل کا بندر معلوم ہوتا تھا، اور بالکل اسی کیسے انداز میں اس کی چال بھی تھی۔ پھر وہ چند قدم آگے بڑھا تو لڑکے اور لڑکیاں بے اختیار آگے بڑھے اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ یار کمال ہے، یہ تو بڑی زبردست شخصیت ہے، گاڑی دیکھ رہے ہو اس کے پاس؟ چھوڑو ابھی اس بات پر کوئی تبصرہ نہ کرو، وہ قریب آ چکا ہے۔ سب اسے دیکھتے رہے۔ بدشکل آدمی ان کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ اس وقت تم لوگ مجھ پر کیا تبصرے کرتے ہو، ایک ایک لفظ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، چونکہ بدقسمتی سے میری قوت سماعت بہت زیادہ تیز ہے اور میں ہلکی سی سرگوشی بھی آسانی سے سن لیتا ہوں۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے، قدرت کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں سے نہیں نوازتی اور کچھ کو ضرورت سے زیادہ دے دیتی ہے۔ وہ لوگ جو کسی کی باتیں نہیں سنتے کس قدر فائدے میں رہتے ہیں، کسی کے توہین آمیز الفاظ کو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہا گیا، اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہی رہتی ہے۔ خیر مسکرا تو میں بھی رہا ہوں، چونکہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں ہوں وہی میرے بارے میں کہا جاتا ہوگا۔ لیکن سر معافی چاہتے ہیں ہم، آپ ہیں کون؟ وہ لوگ کچھ خجل سے ہو گئے، پھر انہوں نے اچانک ہی سوال کر ڈالا، ہاں یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر شخص اپنی ملاقات میں پہلی بار کرتا ہے، اور اس سوال کا جواب دینے والے عموماً یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ذات کا کوئی ایسا معیار قائم کریں جو دوسروں کو مروب کر ڈالے۔ میں کچھ بھی ہوں، صفر ہوں، صفر، زیرو، مکمل طور پر زیرو۔ اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے زیرو کہہ سکتے ہو، عزت دینا چاہتے ہو تو انکل زیرو کہہ دو۔ اتنا بے تکا زیرو کبھی نہیں دیکھا، پیچھے سے کسی لڑکے نے کہہ دیا۔ ہاں مجھے احساس ہے، واقعی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں بدصورت ہوں، بدحیت ہوں، لیکن کیا کیا جائے، فلسفہ زندگی بہت زیادہ عجیب ہے، بلکہ انسانی فلسفہ بہت عجیب۔ شکل و صورت کا تعین انسان کی نگاہ کرتی ہے، ہم نے چیزوں کی بدنمائی اور خوبصورتی کو اپنی سمجھ کے مطابق نام دیے، درجے دیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم خوش شکل لوگوں کے درمیان میں ایک بدشکل آدمی نظر آتا ہوں، اور واقعی اس قابل نہیں کہ زیرو تک بھی کہلا سکوں۔ بہرحال میں تم میں سے کسی کی بات کا برا نہیں مناؤں گا، میری ذات اگر تمہیں مسکرانے کا موقع دے رہی ہے تو میں خوش ہوں، اور میری دعا ہے کہ تم بھی ہنستے رہو۔ وہ سب ایک دم سنجیدہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ بیتوکے شخص نے پھر کہا، میں نے یہاں سے تھوڑے فاصلے پر اپنے لیے ایک قیام گاہ بنائی ہے، تنہائی کی یہ زندگی مجھے بے حد پسند ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے انسانوں کی طلب بھی محسوس ہوتی ہے۔ دور سے تم لوگوں کو ہنستے بولتے دیکھا تو سوچا تم سے تھوڑا سا ذہنی سکون حاصل کر لوں. تمہیں کچھ دعائیں دے دوں؟ اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں اتنی ہی خوشیاں دے دے کہ تم یوں ہی ہمیشہ مسکراتے رہو. اس کا لہجہ اتنا نرم اتنا شفیق تھا کہ وہ لوگ واقعی کٹ کر رہ گئے. شاہد نے آگے بڑھ کر کہا، سوری انکل، واقعی ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی. نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تم لوگوں کو دیکھ کر بے پناہ خوش ہوا. جوانی بہت حسین ہوتی ہے، بس ملنے چلا آیا تم سے، تمہیں دیکھا تو بہت زیادہ خوشی ہوئی. جیتے رہو اور اجازت دو. وہ واپسی کے لیے مڑا لیکن وہ لوگ جلدی سے آگے بڑھے. عدنان نے کہا، سنیے انکل، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ گزاریے، ہمیں خوشی محسوس ہوگی. کیا واقعی؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا. ہاں واقعی، ہم نے آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہم اس کے لیے بہت زیادہ شرمندہ ہیں. آپ جتنے اچھے بزرگ ہیں اب ہمیں معاف بھی کر دیجئے. واہ، پہلی بات تو یہ کہ تم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی. کسی کو دیکھ کر دماغ پر جو تاثر ابھرتا ہے انسان کے بارے میں وہی کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر تم یہ محسوس کرتے ہو تو چلو کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا. اب ایسا کرو، میں تمہیں چائے پلواتا ہوں، آ جاؤ جلدی سے. چائے کا نام سن کر سب لوگوں کے منہ حیرت سے کھل گئے. چائے؟ ان کے منہ سے مدھم مدھم سی آوازیں نکلی. پھر عدنان نے کہا، انکل آپ کو تکلیف ہوگی. نہیں ہوگی، تم لوگ میری چائے کی دعوت قبول کر لوگے تو مجھے بے پناہ مسرت محسوس ہوگی. ہاں انکل، آپ یہاں اس ویرانے میں اکیلے رہتے ہیں؟ ہاں، میرے جیسے بدشکل انسانوں کو دنیا کی آغوش میں کہاں پناہ مل سکتی ہے. چنانچہ میں نے ان کے ہر وقت کے مذاق سے بچنے کے لیے یہ ویرانیاں اپنا لی. آ جاؤ میرے بچوں، آ جاؤ. اور پھر وہ سب اس شخص کی رہنمائی میں اس کی طرف چلنے لگے. عدنان نے سرگوشی کے انداز میں کہا، یارو مجھے ایک بات بتاؤ، کہیں یہ بندروں کا ٹرینر تو نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہماری چائے ہمیں ہی پلاتا ہو؟ یار کیوں گدھا پن کرتے ہو، کتنا نفیس انسان ہے یہ. اور اس نے کہا کہ وہ ہلکی سے سرگوشی بھی سن لیتا ہے، لیکن اس وقت وہ شاید ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، یا پھر اپنا مہمان بنانے کے بعد اس نے اخلاقیات پر زیادہ توجہ دینی شروع کی تھی. بہرحال وہ ان کے ساتھ چلتے رہے اور پھر ایک بڑے ٹیلے کے عقب میں پہنچے تو انہوں نے واقعی ایک عجیب و غریب گھر دیکھا. یہ گھر اس ٹیلے کو کھود کر بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد اس مکان کی زیادہ تر تعمیر اسی ٹیلے کے اندر ہی تھی. کچھ حصہ بیرونی طور پر نظر آ رہا تھا، اور وہ سب اس انوکھی جگہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے. ان میں سے ایک نے کہا، انکل کیا آپ یہاں ویرانے میں زندگی گزارتے ہیں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں. نہیں، میرا مطلب ہے آپ کی ضروریات زندگی یہاں پوری ہو جاتی ہیں؟ ہاں ہو جاتی ہیں. اصل میں بات یہ ہے بیٹے، انسان اپنی زندگی کو جو شکل دینا چاہے دے سکتا ہے. تم مجھے ایک بات بتاؤ، زمانہ قدیم کا انسان جنگلات، درختوں، پتھروں، پہاڑوں میں رہتا تھا نا، زندہ تو تھا نا، وہ بھی زندہ تھا. اس وقت اسے اپنی ضروریات سے واقفیت بالکل نہ تھی. اب بے شک وہ اپنی ضروریات سے اچھی طرح سے واقف ہو گیا ہے، لیکن زندگی تو وہی ہے نا. اگر وہ چاہے تو کہیں بھی کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو اچھی طرح سے سنبھال سکتا ہے. آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ سفیر نے پوچھا. اس کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 1 ختم ہوا. مزید واقعات کے لیے پارٹ نمبر 2 سنیے.